تمام مرحومین کے لیے، شہداء اسلام کے لیے، اور بالخصوص مرحومہ خورشید زمان بنت غلام حسین قحبانی کے ارسال ثواب کے لیے سورہ مبارکہ فاتح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک مرتبہ سب مل کر صلوات پڑھیں. اللهم صل علی محمد سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پہ ایک مرتبہ پھر بھی صلوات پڑھیں. اللهم صل علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على الرسول المسدد والنبي الأمجد والمصطفى الأحمد حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. ظهور إمام زمانة كريه صلى الله عليه وسلم. ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم لعنة الدائمة من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صلوات بارگاہ رب العزت میں دعا ہے پروردگار عالم آپ کی اس شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور مظلوم کربلا کی ان مجالس کے طفیل پروردگار ہمیں معرفت سید الشہداء نصیب فرمائے اور بالخصوص دعا ہے پروردگار عالم مرحومہ خورشید زماں کو جن کے ایثار ثواب کے لیے آج قرآن خوانی کی گئی انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے جتنے بھی مومنین اس دنیا سے اٹھ چکے ہیں اور بالخصوص شہداء اسلام شہداء فلسطین شہداء لبنان شہداء عراق افغانستان کشمیر جہاں جہاں پر بھی جو لوگ راہ اسلام میں اپنی جان کو قربان کر رہے ہیں پروردگار انہیں جوار سید الشہداء میں جگہ نصیب فرمائے اور خدا سے دعا ہے پروردگار ہم سب کو موت شہادت نصیب فرمائے سب مل کر ایک مرتبہ صلاۃ پڑھیں گزشتہ کئی دنوں سے فطرت سے متعلق گفتگو کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی توفیق حاصل ہوئی ہے اور الحمدللہ مومنین بہت سی دل جمی سے گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں اور یہی وہ ایام ہیں جن میں ہم اپنے مکتب میں اور اپنے ایمان میں اور اپنی دینی معلومات میں کچھ آگے بڑھتے ہیں یہ ایام ہمارے اپ گریڈ کرنے کے سسٹم کو اپ گریڈ کرنے کے دن ہیں یعنی پھر دوبارہ جن دنوں میں ہم اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتے ہیں یہی وہ دن ہے چونکہ ہر سسٹم جو ہے اس کو اپ گریڈ کرنا ضروری ہوتا ہے اور اس کے لیے اگر صحیح سسٹم استعمال نہ کیا جائے تو پھر اس صورت میں ہم اس سسٹم کو صحیح استعمال نہیں کر پائیں گے یہ پروردگار کا شکر ہے کہ مکتب حسین نے ہمیں کچھ ایسی توفیق دے دی ایسی نعمت دے دی ہے کہ ہمارے اذہان اور فطرت پھر سے آمادہ ہو جاتی ہے تاکہ وہ مطالب کو تسلیم کر سکے حقائق کو قبول کر سکے اور اگر ہر سال ہم ایک ہی سبق پڑھ کے پھر اس کے بعد گھر واپس چلے جائیں تو ہم اگلی جماعت میں تو نہیں جائیں گے ظاہر سی بات ہے ہم اسی ایک ہی جماعت میں کھڑے سال ہا سال تک پھر ہم کہاں کچھ تو حاصل ہونے والا نہیں تھوڑا تو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے بسا اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ بعض مطالب تھوڑے سنگین ہوتے ہیں مشکل ہوتے ہیں لیکن جتنا طالب علم جو ہے وہ اگلی کلاسوں میں جاتا ہے تو اس کو مطالب سنگین ہی ملتے ہیں اگر اس کو وہی مطالب کہ جو اس نے پچھلے سال سنے تھے پھر اس کو سنا دیے جائیں تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا کچھ اپ گریڈ تو نہیں ہوا ہاں ٹھیک ہے ریمائنڈ ہو گیا ہے کچھ چیزیں پھر دوبارہ تجدید ہو گئی نئی چیزیں آ گئی ہیں لیکن کچھ تو نیا حاصل ہونا چاہیے کہیں ہم ایک کلاس آگے بڑھیں ایک نئی چیز کو سیکھ کر نکلیں اور عشرہ محرم الحرام یعنی یہ 10 دن جو ہیں اس میں ہم کوشش کریں کہ معارف اہل بیت اطہار کو اور معارف دینی کو کہ جو ہمارے اصول ہیں جو ہماری بنیاد ہے اس لیے کہ انسان کی بنیاد اگر کمزور ہو تو وہ شاعری کہتے ہیں کہ تا ثریا میرود دیوار کج اگر معمار نے بنیاد غلط رکھی ہو تو وہ دیوار جتنی بھی بڑی بنتی چلی جائے جتنے عشرے سنتے چلے جائیں کچھ فائدہ ہونے والا نہیں اس بنیاد کا مضبوط ہونا ضروری ہے اس کو سالڈ کرنا ضروری ہے اس کے متعلق جاننا ضروری ہے تو فطرت سے متعلق اور وہ بھی
انسان کے باطن میں فطرت الہی ہونے سے متعلق گفتگو کو شروع کیا تھا، اور اسی ضمن میں یہ عرض کیا ہے کہ ذات پروردگار نے انسان کے باطن میں اور اس کی فطرت میں دین کو انسٹال کیا ہے، اور یہ دین فطری ہے، اور اس دین فطری کے لیے ذات پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ فطرت اللہ التی فاطر الناس علیہا، اور پھر فرمایا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلقت جب اس نے ایک دفعہ خلق کر دی ہے تو دوسرے سسٹم تو بریک ہو سکتے ہیں، برن ہو سکتے ہیں، جتنے بھی سسٹم دنیا میں بنائے جاتے ہیں ہم جن کو بناتے ہیں یہ ختم ہو سکتے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ایک دن ختم ہو جانے والے ہیں، بریک ڈاؤن ہو جانے والے ہیں، لیکن اللہ کا بنایا ہوا سسٹم لا تبدیل لخلق اللہ، اس کی خلقت میں کبھی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی، اس کی خلقت اتنی مضبوط ہے اس لیے کہ اس کا الہی بنیادوں پہ استوار ہونا حقیقت میں اس کو مضبوط بناتا ہے۔ دو چیزوں کے متعلق قرآن یہ کہتا ہے کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی، ایک فرمایا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلقت میں تبدیلی نہیں آ سکتی، فطرت میں تبدیلی نہیں آ سکتی، دوسرا فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی جو کلمات ہیں ان میں بھی تبدیلی نہیں آ سکتی، اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ ان کلمات سے مراد وہ دین ہے کہ جو ذات پروردگار نازل فرماتی ہے، جیسے انسان کی خلقت میں تبدیلی نہیں آ سکتی ہے دین الہی میں بھی تبدیلی نہیں آ سکتی، توجہ ہے حضرات کی، دونوں میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اور کل اگر میری گفتگو کے اختتام کو آپ کے ذہنوں میں موجود ہو تو اختتام میں یہ عرض کیا تھا کہ اس کمپیوٹر کے لیے دو قسم کے سسٹم ہیں، ایک اس کی ہارڈ ویئر ہے اور ایک اس کی سافٹ ویئر ہے، دونوں میں تبدیلی نہیں آنی چاہیے، دونوں کا ہمیشہ ایک جیسا رہنا ضروری ہے، یہی وجہ ہے کہ جب جہاں پہ ذات پروردگار نے فطرت کو خلق کیا ہے سافٹ ویئر بھی اس کے مطابق بنایا ہے، اور اگر اس کے مطابق سافٹ ویئر نہ ہو تو کبھی اس کو انسٹال نہیں کیا جا سکتا ہے، اسی طرح ذات پروردگار نے جب فطرت کو خلق کیا تو فطرت کو ایسا بنایا ہے جو استوار ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، تبدیلی اس میں نہیں آتی ہے، چینج نہیں ہو سکتا اس کا سسٹم، ہاں البتہ مخفی ہو سکتا ہے، اس کو کمزور کیا جا سکتا ہے، آج اس سے متعلق عرض کروں گا، لیکن قبل اس کے کہ ہم اس موضوع پہ آئیں کہ فطرت کیسے مخفی ہو جاتی ہے، کیسے پوشیدہ ہو جاتی ہے، اس پہ کون سی چیزیں پردہ ڈال دیتی ہیں، فطرت غبار آلود کیسے ہوتی ہے، ان عوامل سے متعلق گفتگو کروں، اس سے پہلے قرآن کریم کی بعض آیات کہ جو پھر سے اسی فطرت ہی سے متعلق انڈیکیٹ کرتی ہیں ان کو عرض کروں گا۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات، آپ نے سورہ مبارکہ بقرہ کے جو سورہ فاتحہ کے بعد پہلی سورہ ہے جس نے اگر قرآن کی باقی کوئی بھی آیت نہ پڑھی ہو تو سورہ بقرہ ضرور پڑھتا ہے، اور کئی تو پوری زندگی سورہ بقرہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، انہیں یاد نہیں ہوتی، بعض لوگوں نے بڑی کوشش کی ہے سورہ بقرہ کو یاد کرنے کی، بھائی بعض تو حافظ ہیں، حفظ کر لیا پورے کا پورا قرآن، لیکن بعض ایسے نالائق ہوتے ہیں کہ جن کو سورہ بقرہ تک یاد نہیں ہوتی۔ تو سورہ بقرہ میں ذات پروردگار نے بالکل ابتدا میں جہاں پہ کفار اور منافقین کے ذکر کرنا شروع کیا، اور انتہائی دلچسپ امر ہے اگر آپ سورہ بقرہ کی ابتدا میں دیکھیں تو ذات پروردگار نے ابتدا میں تین گروہوں کا ذکر کیا ہے، ایک متقین کا ذکر کیا ہے، پھر کفار کا ذکر کیا ہے، اور پھر منافقین کا، تین گروہ بالکل ابتدا میں ان کو بیان کیا ہے، اور دنیا والے اس پہ تعجب کریں گے کہ متقین کے اوصاف کے لیے خدا نے کتنی آیات نازل کی، پانچ، صرف پانچ آیات میں متقین کے اوصاف کو بیان کیا، پھر اس کے بعد خدا نے کفار کو انٹروڈیوس کرنا شروع کیا، اور کفار کے لیے کتنی آیتیں، بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں نا آخر اتنا تو اندازہ ہے، کتنی آیتیں، دو آیتیں، دو آیتوں میں کفار کا ذکر کیا ہے، اور بہت ہی سرسری انتہائی آسانی سے پروردگار ان سے گزر گیا ہے، پھر اس کے بعد منافقین کا تذکرہ شروع کیا، اور منافقین کے ذکر کو تقریباً 13 آیات میں بیان کیا ہے. معلوم ہوتا ہے ان تینوں گروہوں میں سے جس پہ ذات پروردگار کی سب سے زیادہ نظر ہے، یعنی نظر سے مراد نظر لطف نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان پہ نظر، یعنی وہ واچ کرنا. یہ دیکھنا آپ مثلا گورنمنٹ جو ہے وہ کیمرے لگاتی ہے، تو کیمرے لگائے جاتے ہیں ان لوگوں پہ کہ جو قانون کی خلاف ورزی کرنے والے ہوں، قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ان کی پکچر لی جاتی ہیں. خدا نے بھی ابتدا میں سورہ بقرہ کی ابتدا میں ایک گروہ کہ جو مسلمانوں میں سے سب سے زیادہ خطرناک ہے، زیادہ خطرناک کفار نہیں ہے، اس لیے کفار کا تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ کافر ہیں، ہمارے مقابلے میں ہیں، جتنی قوتیں کفار کی ہیں ان کا پتہ ہے کہ وہ ہمارے مقابلے میں ہیں، لیکن جو اسلام کے لبادے میں مسلمان بن کے، جو کبھی خادم حرمین بن کے، جو کبھی نمازیں پڑھا کے مکہ میں کھڑے ہو کے امام کعبہ کہلا کے جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے اور منافق ہے، باطن سے اس نے دین کو قبول نہیں کیا ہے، یہ سب سے زیادہ خطرناک ہیں، ان کا خطرہ دین کو سب سے زیادہ ہے. اور آج اگر مسلم امہ کو سب سے زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے وہ اسی منافق طبقے سے، یہی وہ منافق طبقہ ہے جس کی وجہ سے آج فلسطین کے مسلمان پس رہے ہیں، یہی وہ منافق طبقہ ہے جس کی وجہ سے آج عراق انویڈ کیا گیا، جس کی وجہ سے افغانستان کو انویٹ کیا گیا. اس منافق طبقے نے خود رستے پرووائڈ کیے، راہ کھول دیے کفار کے لیے، آپ آ جائیں. اور منافق ہمیشہ کفار کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیٹھتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جب اس سے کہا جائے کہ آپ آئیں آپ مومنین کے ساتھ مل جائیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ کیا آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بے وقوفوں کے ساتھ جا کر مل جاؤں، یعنی مومنین کو بیوقوف سمجھتے ہیں. دوسری جو خاصیت قرآن نے بیان کی وہ یہ کہ اگر ان کو یہ کہا جائے کہ تم ایمان لے آؤ باقی مومنین کی طرح، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بیوقوفی کی طرح ایمان نہیں لانا چاہتے. اور پھر ایک اور امر جو قرآن کریم نے بیان کیا وہ یہ کہ یہ استہزاء کرتے ہیں مومنین کا، مذاق اڑاتے ہیں. اور چوتھی خاصیت کو بیان کیا ہے قرآن کریم نے کہ وہ دوسروں کو جا کر اطمینان دلاتے ہیں، کبھی واشنگٹن میں آ کر بیٹھتے ہیں، کبھی وہ پیرس میں جا کر بیٹھتے ہیں، کبھی انگلینڈ میں، وہ کہتے ہیں آپ فکر نہیں کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں، جب آپ کو مشکل پیش آئے گی ہم تیل کے دہانے کھول دیں گے، آپ کو کبھی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، آپ کے اقتصاد کو ہم نقصان نہیں پہنچنے دیں گے. یہ خصوصیات بیان کی ہیں. ان خصوصیات کو بیان کرنے کے بعد قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. اب دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے یہ وہ ہیں جنہوں نے ہدایت کو دے دیا ہے اور گمراہی کو خرید لیا ہے. اولئک الذین اشترا کا کلمہ اس کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے خرید لیا ہے، اس طرح اب دلالت کو خرید لیا ہے، بالہدا ہدایت کو دے دیا ہے. تو عزیزان گرامی اگر آپ ذرا تھوڑی دقت کریں تو قرآن یہ کہہ رہا ہے ان کے پاس ہدایت موجود تھی، جب تک کسی کے پاس کوئی شے موجود نہ ہو تو وہ کسی کو دے نہیں سکتا ہے. معاوضہ تب ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس پہلے مالیت موجود ہو، آپ ایک شے کو دیں اس کے بدلے میں کوئی شے خرید لیں. اب جب انسان کے متعلق ہی کہا جا رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو دے دیا ہے، گمراہی کو خرید لیا ہے، ایک معاوضہ کیا ہے، ایک تجارت کی ہے. فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت میں کبھی فائدہ نہیں ہو سکتا ہے، یعنی جو اپنی اقدار کو اپنے ہاتھ سے دے دے اور اس کے بدلے میں گمراہی کو خرید لے، اپنی فطرت کو اپنی ہدایت کو اپنے ہاتھ سے دے دے اور اس کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیں. خریدتے بہت سے لوگ ہیں، بہت سی چیزیں خریدتے ہیں، اگر قرآن میں دیکھیں نا تو قرآن کریم اس خرید و فروخت کو بہت پسند کرتا ہے، اور قرآن بھی تجارت کرتا ہے، ذات پروردگار نے بھی ایک تجارت کو انٹروڈیوس کروایا ہے، خدا متعال بھی بعض چیزوں کو خریدنا چاہتا ہے، لیکن کون کون سی چیزوں کو خریدتا ہے؟ خدا جب خریدتا ہے تو کس کس چیز کو خریدتا ہے؟ قرآن یہ فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم، اگر خدا خریدنا چاہے تو ذات پروردگار مومنین سے کون سی شے خریدتی ہے؟ ان کے نفس کو، یعنی اپنی جان کو پروردگار کے سامنے رکھو، خدا خریدنے والا ہے۔ اس جان کو بنایا کس نے؟ خدا نے، خود خدا نے بنایا، ہمیں جان عطا کی ہے، نفس عطا کیا ہے، تمام توفیقات عطا کی ہیں، اب خریدنے کے لیے بھی تیار ہے۔ لیکن ہر نفس کو تو نہیں خریدتا ہے نا بھائی، ہر نفس تو اس کے کام کا نہیں ہے، لکڑیوں کو خرید کر کہ جن کو آگ میں ڈالا جائے اس کا کیا فائدہ ہے؟ ایسے نفس کو خریدے گا کہ جو اپنے نفس کی قیمت کو جانتا ہو، جس کے نزدیک خود اپنا نفس قیمتی نہ ہو۔ ذات پروردگار ایسے نفس کو خریدنا نہیں چاہتی ہے۔ تازہ فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین، اللہ کی ذات اگر خریدتی ہے تو کس سے خریدتی ہے؟ مومن سے خریدتی ہے۔ اے مومن، تیرا نفس بہت ہی قیمتی ہے، اس نفس کو خدا خریدتا ہے، خریدار اس کا خدا ہے۔ انفسهم، اور صرف نفس ہی تھوڑا خریدتا ہے، من المؤمنین انفسهم واموالهم، اور ذات پروردگار آپ سے ایک اور شے بھی خریدنا چاہ رہی ہے۔ مال دیتا کون ہے؟ خدا دیتا ہے۔ جتنی دی ہوئی نعمتیں ذات پروردگار کی ہیں، ہمارے پاس جتنی بھی سہولتیں موجود ہیں وہ اس کی دی ہوئی ہیں، لیکن وہ ذات ہی کہتی ہے کہ جب یہ تمہارے پاس آ گیا تو ہم نے تمہیں اونرشپ دے دی ہے۔ اور خدا کس قدر انسان پہ لطف کرتا ہے، اس کو یہ بزرگی دی، کرامت دی۔ یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ مثلا آپ اپنے بچے کو پہلے کچھ مال دیں، اور مال دینے کے بعد آپ یہ کہیں کہ میں آپ سے خریدنا چاہتا ہوں، تو بچہ تو آپ سے سوال کرے گا نا، آپ ہی نے تو دیا تھا، آپ اب خریدنے کے لیے تیار ہو گئے؟ ممکن ہے آپ اس لیے اس سے لے رہے ہوں کہ آپ اس کو تجارت کا سلیقہ سکھانا چاہتے ہیں، اس کو بتانا چاہتے ہیں تجارت کیسے کی جاتی ہے۔ خدا متعال نے بھی انسان کو نفس عطا کیا ہے، مال عطا کیا، پھر کہا اس دنیا میں اس نفس اور مال کے ساتھ زندگی بسر کرو، اور اس نفس کو کچھ اس طرح سے آمادہ کر لو کہ ذات پروردگار خریدنے کے لیے تیار ہو جائے۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ اور پھر کچھ اپنے نفس کو آمادہ بھی کرتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں ان انسانوں میں سے کہ جو اپنے نفس کو کچھ اس طرح سے آمادہ کر لیتے ہیں کہ وہ پروردگار کے حضور پیش کرتے ہیں، خدا سے کہتے ہیں پروردگار تو قیمت لگائے اسے۔ اب قیمت تو ذات پروردگار نے لگانی ہے۔ اس آیت میں قرآن یہ کہہ رہا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ ہم ان سے ان کے نفس کو خریدتے ہیں، ان کے مال کو خریدتے ہیں، اس کے بدلے میں ان کو جنت عطا کرتے ہیں۔ ایک وہ نفس ہے کہ جس نے اپنی قیمت جنت رکھی تھی، قیمت ہی اتنی ہے بھائی، اپنی جان کی قیمت تو میں لگاؤں گا نا، کوئی اور تو نہیں لگائے گا۔ میں جب بیچنا چاہ رہا ہوں تو مجھے اپنی پرائس کو دیکھنا ہے، میری پرائس ہے کیا، کتنی قیمت رکھتا ہوں۔ تو جب میں نے پرائس لگا کے رکھ دی تو ذات پروردگار نے اسی پرائس کے بدلے میں مجھ سے میری جان کو خرید لیا، میرے مال کو خرید لیا۔ لیکن ایک ہی کہتا ہے، نہ مجھے تیری جنت کی ضرورت ہے، نہ مجھے تیری جہنم سے کوئی خوف ہے، مجھے اگر چاہیے تو تیری رضا چاہیے، مجھے تیری مرضات کی ضرورت ہے۔ تو ذات پروردگار کہتی ہے تو نے اپنے نفس کو اتنا قیمتی بنا دیا، اتنا بڑھا دیا کہ تو نے رات کو سو کر، ایک رات سو کے، بھئی ہم بھی سوتے ہیں، ہمارے سونے کو تو منع کرا دیا، کہا کم سویا کرو، اور اگر سو جائیں تو ہم غافل ہو جاتے ہیں، ہر شے ہاتھ سے چلی جاتی ہے۔ لیکن کسی کا سونا، بھائی سونے دو قسم کے ہوتے ہیں نا، سونا وہ نہیں جو اس کے پاس زرگر کے پاس ہوتا ہے، سونا امیر المومنین کا، سونا بھی اس ہستی کا کہ جو کبھی نہیں سوتی ہے، جو آخری ایام میں کبھی سحر سے مخاطب ہو کر کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اے سحر تو گواہ رہنا کہ میں علی کبھی رات کو سویا نہیں ہوں، لیکن ایک رات سونے سے پروردگار نے یہ ارشاد فرمایا، من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف رحیم، کہ اللہ کی ذات نے ایک نفس کو خریدا ہے، لوگوں میں سے اللہ کی ذات ایک نفس کو خریدتی ہے اور مرضیاں دے دیتی، مرضات دے دیتی. اب دنیا والے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ علی سے مانگتے ہیں، آپ امیر المومنین کو پکارتے ہیں، یا علی مدد کہتے ہیں، تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ حقیقت میں ہم علی سے مدد اس لیے مانگتے ہیں کہ علی مرضات الہی کے حامل ہیں. رضائے خدا امیر المومنین کے ہاتھ میں ہے، مرضات الہی امیر المومنین کے ہاتھ میں ہے. یعنی اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ نے اپنی مرضی کو دے دیا اور پھر اللہ فارغ ہو گیا، نہیں، یہ معنی نہیں ہے. معنی یہ ہے کہ علی وہ ذات ہیں کہ جو مرضات الہی سے بخوبی واقف ہیں، کہاں کہاں پہ مرضی الہی ہوتی ہے، اور جو ہستی مرضی الہی سے واقف ہو جائے، اس سے جب مدد مانگی جائے تو وہ مرضی الہی کے مطابق مدد کرتے ہیں، مشیت الہی کے مطابق مدد کرتے ہیں، منشا الہی کے مطابق مدد کرتے ہیں. کوئی یہ نہ کہے کہ ہم شرک کرتے ہیں، بلکہ ہم حقیقتاً اس توحید کے قائل ہیں کہ جو ذات پروردگار نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے، ایسی توحید کہ جو توحید فطری ہے. ہم غیر فطری توحید کے قائل نہیں ہیں. وہ غیر فطری توحید کہ جس میں نہ دعا ہو نہ مناجات ہو، جس میں نہ استمداد ہو نہ توسل ہو، ایسی کھوکھلی توحید کہ جو غیر فطری توحید ہو، ہم اس کے قائل نہیں ہیں. ہم ایسے موحد نہیں ہیں کہ ہم تو کسی سے مانگنے والے نہیں ہیں. اچھا تو یہ ان سرکار کے ہاتھوں کو کیوں چومتے ہیں؟ وہاں پر جاتے ہیں تو یہ ان کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، یہاں آتے ہیں تو ان کے منہ کو چومتے ہیں. اگر آپ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کا ایسا مذہب ہے کہ جس میں آپ کسی سے مدد طلب نہیں کرتے، تو کفار و مشرکین کے سامنے خضوع و خشوع کیوں ہے؟ یہ خضوع و خشوع اس بات کی دلیل ہے کہ حقیقت میں آپ بھی مانگتے ہیں، لیکن آپ ذلت کے ساتھ مانگتے ہیں. ہم ان سے مانگتے ہیں کہ جن سے مانگنا انسان کو عزت عطا کرتا ہے، انسان کو شرف عطا کرتا ہے، جن سے مانگنے سے پروردگار ملتا ہے، جن سے مانگا جائے تو انسان کو کرامت نصیب ہوتی ہے، جن سے مانگا جائے انسان کی فطرت پاکیزہ ہو جاتی ہے، جن سے مانگا جائے تو مانگنے سے انسان بیکاری نہیں بنتا ہے، بلکہ مانگنے سے انسان مالک بن جاتا ہے. اس لیے کہ انہوں نے مانگا اور وہ مرضات الہی کے مالک بن گئے. ہم بھی مانگیں گے، ہم بھی ان کے ساتھ شریک ہو جائیں گے، ان کے قافلے میں شریک ہو جائیں گے. انہوں نے مانگا، وہ مولا الموحدین بن گئے، ہم بھی مانیں گے تو مقتدی بن جائیں گے، ان کے ماننے والے بن جائیں گے. صلوات پڑھیں آپ حضرات. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ہدایت دے دیتے ہیں، گمراہی لے لیتے ہیں، اور یہ بڑا برا سودا ہے. فما ربحت تجارتہم، یعنی بعض اوقات ہم کتنا گھٹیا سودا کرتے ہیں. ہدایت کو دے دینے سے مراد کیا ہے؟ ہدایت کو دے دینے سے مراد یہ ہے کہ ہم توحید کو اپنے ہاتھ سے دے دیں، شرک کو خرید لیں. ہدایت کو دے دینے سے مراد یہ ہے ہم نبوت کو اپنے ہاتھ سے دے دیں، اس کے بدلے میں کفار اور مشرکین کو خرید لیں. ہدایت کو دے دینے سے مراد یہ ہے کہ امیر المومنین کی ولایت کو اپنے ہاتھ سے دے دیں اور کفار اور منافقین کی ولایت کو قبول کر لیں. ذرا سوچیں عزیزان گرامی، کبھی ایسا سودا نہ کریں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، وہ لوگ کے جو ہدایت کو دے کر گمراہی خرید لیتے ہیں، کہیں ان لوگوں میں سے قرار نہ پائیں. اس لیے کہ مولا کائنات امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام دعائے کمیل میں ارشاد فرماتے ہیں بارگاہ خدا میں، اے پروردگار، اگر کہیں بروز قیامت ایسا موقع آ جائے کہ جہاں پر تو مجھے اپنے دشمنوں کے ساتھ جمع کر دے، کبھی ایسا ہو جائے کہ ہم دشمنان اہل بیت کے ساتھ اس دنیا میں تبرہ کرتے رہیں، جب وہاں پہنچیں تو معلوم ہوا کہ ہم کسی اور کے ساتھ جا رہے ہیں، امام کوئی اور ہے. وفرقت بینی وبین احبائک واولیائک، یہ مرحلہ بہت شدید ہے کہ تو جدائی ڈال دے کبھی ہمارے درمیان اور اپنی محبوب ہستیوں کے درمیان، اپنے اولیاء کے درمیان. اور خدا تو نہیں چاہ رہا ہے نا، خدا تو نہیں چاہ رہا ہے ہمارے ان کے درمیان جدائی پیدا ہو، یہ ہم ہیں، اگر چاہیں گے تو ان کے ساتھ جائیں گے اور اگر نہیں چاہیں گے ہمارے ان کے درمیان جدائی ہو جائے گی، اور جدائی اس دنیا میں ہے. ہم دیکھتے چلے جائیں، ذرا اپنی ہر شے کا جائزہ لیں، کون کون سی چیز ہماری ان کے ساتھ چل رہی ہے، کتنی چیزیں ہماری ان کے ساتھ ہیں. میری جان ان کے ساتھ ہے، میرے بچے ان کے ساتھ ہیں، میرا گھر ان کے ساتھ ہے، میرا مال ان کے ساتھ ہے، میرا کھانا پینا ان کے ساتھ ہے، میرا اخلاق ان کے ساتھ ہے. جتنی چیزیں ان کے ساتھ قرار پائیں گی وہ بروز قیامت اہل بیت کے ساتھ اٹھیں گی، اور جتنی چیزیں ان سے جدا ہیں اگر کھاتے پیتے ہیں اپنی مرضی سے تو یقین ہم جدا ہو جائیں گے، بعض حصہ ہمارا جدا ہو جائے. اگر مار اولاد جو ہے وہ کسی اور شے کے لیے تو ان کے ساتھ محشور ہونے والی ہے، چونکہ پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا جس کے ساتھ تم دوستی رکھتے ہو، جس کے ساتھ تم محبت کرتے ہو، جس کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہو، بروز قیامت بھی اسی کے ساتھ محشور ہوں. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد تھوڑا یہ ہے کہ آپ مثلا کسی ہمسائے میں جہاں پر رہتے ہیں ان کے ساتھ محشور ہو جائیں گے، نہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ ایمان اور عقیدے کے اعتبار سے، ایمان اور عمل کے اعتبار سے جن کے ساتھ زندگی بسر کرو گے بروز قیامت بھی انہی کے ساتھ محشور ہوں. آئیے زندگی اہل بیت کے ساتھ کریں، زندگی بسر کریں تو اہل بیت اطہار کے ساتھ زندگی بسر کریں، اور ایسی بہترین زندگی کہ جو اس دنیا میں بھی سرخرو ہو اور آخرت میں بھی سرخرو ہو. صلوات پڑھیں آپ حضرات. آئیے آج ان عوامل پہ آپ حضرات کی توجہ مبذول کرواؤں کہ جن عوامل سے فطرت پردہ پوش ہو جاتی ہے، یعنی فطرت سسٹم کو ریکگنائز نہیں کر سکتی، فطرت سافٹ ویئر کو ریکگنائز نہیں کرتی ہے، وہ کون سے عوامل ہیں. اور پھر انشاءاللہ اگلی مجالس میں اس کو بیان کروں گا کہ وہ کون سے ذرائع ہیں کہ جن کے ذریعے ہم اس فطرت سے اس پردے کو ہٹا سکتے ہیں. سب سے پہلا عامل کہ جو فطرت کو چھپا دیتا ہے وہ اندھی تقلید ہے. اندھی تقلید، تقلید دو طرح کی ہے نا، آپ حضرات تقلید کے کرمے سے تو واقف ہی ہے نا، سارے واقف ہیں. تقلید دو طرح کی ہے، ایک وہ تقلید ہے جو بینا تقلید ہے، بابصیرت تقلید ہے، سوچ سمجھ کر کرنے والی تقلید ہے، دیکھ سن کر کرنے والی تقلید ہے. پہلے مرجع کو پہچانا پھر تقلید کی، پہلے اس کے متعلق جانا پھر تقلید کی، پہلے ایمان پیدا کیا پھر تقلید کی، توحید کو، نبوت کو، عدالت کو، امامت کو، قیامت کو، سب پہ عقیدہ پیدا کر لیا پھر عمل کرنے کے لیے اب مرجع کو جانا اور مرجع کی تقلید کی ہے. ایک ہے اندھی تقلید. اندھی تقلید اصول میں بھی ہے، فروع میں بھی ہے، اور قرآن کریم اس کو بخوبی بیان کرتا ہے بہت سے مقامات پر، مشرکین کے متعلق ہی کہتا ہے انا وجدنا آباءنا الاولین. ان سے جب پوچھا جائے نا یہ کیا یہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے ماں باپ کو ایسے ہی پایا تھا. یہ بسا اوقات خود ہمارے اندر بھی، ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیزیں راسخ ہو جاتی ہیں. ہم کہتے ہیں ہم اصل میں انڈیا پاکستان میں کرتے ہی تھے. پہ انڈیا پاکستان میں کرنا کوئی دلیل تھوڑی ہے. انڈیا پاکستان میں بہت سے غلط کام ہم کرتے تھے. پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے آبا و اجداد جو کچھ کرتے تھے آپ بھی کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے آبا و اجداد گمراہ ہوں. نہیں ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے نا. بعض چیزیں وہ نہیں سمجھتے تھے، اب ہم والدین ہیں، بہت سی چیزوں کو ہم نہیں سمجھ رہے ہیں. ہمارے بچے کہیں کہ ہم تو اپنے ماں باپ کے دین پہ ہیں. یہ ماں باپ کے دین پہ ہونا یہ اندھی تقلید ہے. یا بعض اوقات ہم معاشرے کی تقلید کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں دیکھیے ابھی تو کیا ہو سکتا ہے، اصل میں ویسٹ میں آ گئے ہیں تو یہاں کی بھی کچھ مجبوریاں ہیں. دیکھا جائے جو وہ کر رہے ہیں ہم بھی کرتے ہیں. کبھی وہ بیچ پہ چلے جاتے ہیں ہم بھی چلے جاتے ہیں. وہ پارٹیاں کرتے ہیں ہم بھی کر لیتے ہیں. انہوں نے کرسمس بنائی ہم بھی بنا رہے ہیں. کہتے ہیں مجبوری ہے، آخر برتھ ڈے بچے ہیں نا، ان کو تو خیر برتھ ڈے کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. آپ بچوں کو کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ بچہ برتھ ڈے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ہے بھائی. یہ ہم حقیقت میں اندھی تقلید کر رہے ہیں. سوچا نہیں ہم نے اس کے متعلق، کیوں، اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے. نیو ایئر منانے وہ اکٹھے ہوئے، ہم بھی اکٹھے ہو گئے، ہم بھی ان کے ساتھ دم بھر رہے ہیں. تو حقیقت میں ہم بعض معاملات میں اندھی تقلید کرتے ہیں. یا مثلا ہم کہتے ہیں ہم نے فلاں مولانا سے یہ سنا تھا، انہوں نے ممبر سے یہ بیان کیا تھا. بھائی ممبر سے بیان کرنا کوئی دلیل تھوڑی ہے. ممبر سے بہت سی چیزیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن جو ممبر سے بیان کی جائے اس کو بغور سنا جائے، اس کے متعلق سوچا جائے. لیکن متاسفانہ اب تو ہر شے کا جواب سبحان اللہ ہے. یہ ہے نا ہماری صورتحال جو بدتی جا رہی ہے. ہم حقیقت میں اب سنی بنتے جا رہے ہیں. یہ سنی کمانا جو ہے، میں سنی وہ نہیں جو دوسرے سنی بےچارے برادران ہمارے اہل سنت نہیں، سنی وہ جو سنی سنائی والے. یہ یعنی جو بھی سنتے ہیں اس میں سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ذاکر پڑ جائے ماشاءاللہ، مولوی پڑ جائے ماشاءاللہ، نصیری کا ذکر کر جائے ماشاءاللہ، کسی کافر کا ذکر کر دے ماشاءاللہ، سب کے ساتھ ماشاءاللہ. کبھی تو ہم اعتراض نہیں کرتے. کبھی ایسے نہیں ہوا کہ کبھی کسی مولانا کو کھڑے کر کے کہا جائے مولانا یہ یہاں پر جو آپ نے بیان کیا تھا کچھ سمجھ نہیں آیا ہے. یہ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے ہم سنی ہو گئے. شیعہ اہل بیت کے ماننے والا ہے، شیعہ فکر کرنے والا ہے، عقل و شعور رکھنے والا ہے، بیدار مغز ہے، متفکر ہے، تمام اوقات سوچتا ہے، کسی عقیدے کو بغیر کسی دلیل کے قبول نہیں کرتا ہے. کسی بھی نظریے کو قبول کرنے کے لیے وہ پہلے سوچتا ہے، اس کے لیے دلیل طلب کرتا ہے. نحنو ابناء الدلیل، ہمارے علماء ہی کہتے ہیں ہم دلیل کے بندے ہیں، ہم دلیل کے بیٹے ہیں. یعنی جب تک دلیل نہ آ جائے ہم کسی شے کو قبول نہیں کرتے ہیں. صلوات پڑھیں آپ حضرات. زیادہ پریشان نہیں کرتا ہوں آپ حضرات، اگر زیادہ پریشان ہو گئے ہو تو ایک اور صلوات پڑھ لیں. یقیناً یہ صلوات اس لیے نہیں کہ آپ پریشان ہیں، اس لیے کہ آپ پریشانی دفع ہو گئی ہے، دور ہو گئی ہے. تو عزیزان گرامی، پہلا یہ عامل کہ جو فطرت کو چھپا دیتا ہے، یعنی فطرت حقیقت شناس ہے، فطرت معرفت چاہ رہی ہے، فطرت انسان کو جستجو کی طرف راغب کرنا چاہتی ہے. فطرت یہ چاہتی ہے کوئی بھی چیز آپ کے سامنے آئے اس کے متعلق سوچیں. اب میں مثال عرض کروں کہ فطرت میں جستجو پائی جاتی ہے، فطرت معرفت چاہتی ہے. اب بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے، یا ہم اذان دینے جاتے ہیں نا، سب سے پہلا کام یہ کہا گیا کہ جب بچہ پیدا ہو جائے، ابھی نہ بولتا ہے نہ جواب دے سکتا ہے، تو ہم جناب اس کے کان میں کھڑے ہو کر ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. بہرحال بچپن میں تو اللہ اکبر سنی، لیکن بعد میں ہم نے بلا دی. وہ جب ہم کہنے جاتے ہیں بچے کو، ابھی مؤذن نے یا کہنے والے نے یہ کلمہ بلند کیا، جو ہی آواز آئی تو اس نے ایک دفعہ سے اپنے رخ کو موڑا، آنکھوں کو کھولا، ہوشیار ہو گیا، یعنی اس نے اطراف میں دیکھنا شروع کیا ہے، اور اس کا یہ اطراف میں دیکھنا اس بات پہ دلیل ہے کہ انسان میں فطرتاً جستجو پائی جاتی ہے، ہر شے کے متعلق سوچتا ہے، غور کرتا ہے، دقت کرتا ہے. لیکن اب جب ہم تھوڑے تھوڑے آہستہ آہستہ بڑے ہونے شروع ہوتے ہیں، اور پاپا نے کہا، ماما نے کہا، ادھر سے ادھر سے اندھی تقلید کرنی شروع کی، غلط قسم کی روایات، جو بھی کسی نے کہہ دیا اس پہ عمل کرنا شروع کیا، کسی نے تو کہا قمیض اتار کے ماتب کرنی بہت ضروری ہے، اب ہم نے اتار اتار کے ایسا لوگوں کے سامنے ہم ایسا نمونہ بن رہے ہیں کہ جو کسی بھی مذہب اور مسلک کے ساتھ فطرتاً وہ قابل قبول نہیں ہے. لیکن بہرحال ہمیں چونکہ وہاں پر دیکھا تھا، فلاں جلوس میں گئے تھے، فلاں مولانا نے کہا تھا کہ اس طرح ماتم کرنا یہ بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے. کس نے کہا ہے؟ مثلا کسی امام کا قول ہے، کسی نبی نے کہا ہے، کسی بھی جگہ کسی مجتہد کی سیرت ہے؟ کہتے ہیں جی مجتہدین سارے یہ کہہ رہے ہیں جائز ہے. جی ٹھیک ہے نا، یہ کہتے ہیں نا ہم، یہی بات ہے نا، مجتہدین سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جائز ہے. ٹھیک ہے، میں بھی مانتا ہوں یہ بات تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پر. کئی مجتہدین نے کہہ دیا کہ آپ قمیض اتار کے ماتم کر سکتے ہیں. لیکن آپ کبھی عراق ایران گئے ہیں؟ کتنے لوگ گئے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں، کتنے لوگ عراق ایران گئے ہیں؟ ابھی تک بہت سے لوگ سفر کر چکے ہیں نا. آپ کے پاس بھی یہاں علماء آتے ہیں، کبھی آپ نے کسی عالم کو، کسی مجتہد کو قمیض اتار کے ماتم کرتے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے نا. وہ جائز کیوں کہہ رہے ہیں؟ بھئی اگر جائز ہے تو ان سے کہا جائے آپ بھی اتاریں. اب وہ کہہ رہے ہیں جناب وہ زنجیر مارنے کو اس نے جائز کر دیا. میں کہتا ہوں کہ اسی کے ہاتھ میں جو مجتہد یہ کہہ رہا ہے نا کہ جائز ہے، یہاں سے بنوا کے لے جائیں، ان مجتہد کی خدمت میں دیں قبلہ، آپ ہمیں تو کہہ رہے ہیں جائز ہے، آپ کیوں نہیں مارتے؟ اب اگر وہ مار دینا تو اس دن میں بھی ماروں گا. جس دن انہوں نے مارا میں بھی ماروں گا. نہیں، بڑے بڑے جوان بھی ہیں، ایسا نہیں سارے بڈھے تھوڑے ہیں. آپ نے مجتہدوں کو یہ سمجھ لیا سارے بڈھے ہو گئے؟ بھائی مجتہد تو جتنا بڑا ہوتا ہے چلا جاتا ہے، اتنا جوان ہوتا ہے. مجتہد حقیقت میں سیرت اہل بیت پہ عمل کرتا ہے، اور سیرت اہل بیت کا خاصہ یہ ہے کہ جتنی عمر بڑھتی چلی جائے اس کی روح بیدار ہوتی چلی جاتی ہے، اس میں جوانی آتی چلی جاتی ہے. اور جو یہ کہا گیا کہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، کہ حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. بھائی امام حسین کتنی عمر میں شہید ہوئے تھے؟ 62. تو 62 کا آدمی جوان تو نہیں ہوتا ہے نا، لیکن جنت میں داخل ہوتے ہوئے کہا گیا سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے. اب ایسا نہیں ہے کہ کچھ دوسرے بوڑھوں کے بھی سردار ہوں گے. انہوں نے بنانے کی کوشش کی ہے دوسروں نے، انہوں نے کہا فلاں کی داڑھی بڑی تھی اور وہ بوڑھوں کے سردار بن جائیں گے، اور پھر کوئی اور عورتوں کی سردار بن جائیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے. حقیقت میں جتنے بھی جنت میں جانے والے ہیں وہ جوان ہو کر جنت میں داخل ہوں گے، اور یہی وہاں پر سردار ہوں گے، اور کوئی سردار نہیں ہوگا. سرداری صرف حسن حسین کی ہے جنت میں، اور وہ جوانوں ہی کے سردار ہیں، سارے جوان بن کے جائیں گے. تو فطرت جتنی نکھرتی چلی جاتی ہے، جتنا اس میں نکھار آتا چلا جاتا ہے، اتنا انسان جوان ہوتا چلا جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے مجتہدین الحمدللہ سارے جوان ہیں. آپ نہیں دیکھتے کہ وہ بڑھاپے میں فتویٰ دے رہے ہیں کہ رشدی کا قتل واجب ہے، مگر یہ بوڑھا فتویٰ دے سکتا ہے؟ یہ تو وہ دیتا ہے جس کے اندر جرأت ہو، جس کے اندر ہمت ہو، جس کے پاس اقتدار ہو، جو قوت رکھتا ہو، جو حوصلہ رکھتا ہو. ہر آدمی تھوڑے فتویٰ دیتا ہے. فتویٰ دینے کے لیے انسان کے پاس قوت کی ضرورت ہے، طاقت کی ضرورت ہے. تو عزیزان گرامی، ہم بہت سے معاملات میں اندھی تقلید کرتے ہیں، اور یہ اندھی تقلید انسان کی فطرت کو چھپا دیتی ہے، ڈانپ دیتی ہے، حقائق کو نہیں دیکھ سکتے ہیں. پھر ہم یہ کہتے ہیں نہیں ہمارے پاس دلیلیں وہ دیکھیں چھوڑیں بھائی، یہ مولوی ایسی باتیں کرتے. بھائی اگر مولوی کی بات نہیں سننی تو دین کہاں سے لیں گے ہم؟ کوئی دین آسمان سے کوئی واحد تو نازل نہیں ہوئی ہے، ہمارے بچوں نے بھی دین علماء سے سیکھا، ہمارے ماں باپ نے بھی علماء سے سیکھا تھا. یہ نماز جعفریہ علماء نے لکھی تھی، تحفۃ العوام علماء نے لکھی تھی، توضیح المسائل علماء نے لکھی تھی، جتنی کتابیں مصائب کی فضائل کی ساری علماء نے لکھی ہیں. تو جب یہ ساری چیزیں ہمیں علماء سے مل رہی ہیں تو یہ بعض معاملات میں ہم کیوں کہتے ہیں ان معاملات میں علماء کو چھوڑو، ان معاملات میں کس کی تکلیف کرو پھر؟ جی کسی دیہاتی کی، کسی گلی کوچے میں جانے والے کی؟ نہیں، ان معاملات میں بھی عالم ہی کی تکلیف کی ضرورت ہے. تو عزیزو اصل میں ہمیں اندھی تکلیف سے بچنا چاہیے، بابصیرت تکلیف کریں. دوسری شے جو نقصان پہنچاتی ہے فطرت کو اور چھپا دیتی ہے اس فطرت کو، وہ زندگی میں رفع ہے. ایک ہے خوشحال زندگی بسر کرنا، ظاہر سی بات ہے اسلام کوئی ایسا مذہب تھوڑا ہی ہے کہ جو یہ کہتا ہو کہ آپ تنگ دستی میں زندگی بسر کریں، کھائیں پیئے نہیں، اچھا پہنے نہیں، لیکن بہت زیادہ رفاہ طلبی، ہمیشہ آسائشوں کی تلاش میں. چون بچے نے اس طرف سے کچھ کہا، لا کے اس کو پیش کر دیا، پھر ہر روز نئے نئے کمرے بن رہے ہیں، ہر سال بیڈ روم تبدیل ہو رہے ہیں جی، ہر سال میٹرس تبدیل ہو رہے ہیں. اب جناب ابھی میٹرس آ گیا ہے جس میں الیکٹریسٹی کے ساتھ ہیٹر بھی لگے ہوئے ہیں جی. تو یہ رفا طلبی، رفا طلبی اور بہت زیادہ خوشحال زندگی انسان کو فطرت سے دور کرتی ہے. فطرت حقیقت میں الہی فطرت ہے، الہی فطرت کا تقاضا یہ ہے راتوں کو جاگا جائے. سب سے زیادہ سلیم فطرت رکھنے والی ہستیاں کون ہیں؟ اہل بیت اطہار، وہ ہستیاں جن کے پاس خالصتاً وہی فطرت جو خدا نے انسٹال کی تھی وہ باقی رہی ہے. اب ہم پیغمبر کو دیکھتے ہیں نیچے بیٹھتے ہیں، بھئی اس زمانے میں کیا سمجھتے ہیں کوئی چارپائیاں وغیرہ نہیں ہوتی تھی؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے، چارپائیاں بھی تھیں، وہ چیئریں بناتے تھے جن پر لوگ بیٹھا کرتے تھے، تخت بناتے تھے بہت بڑے بڑے. پیغمبر کہتے ہیں کہ پیغمبر نیچے بیٹھتے تھے اور اطراف میں لوگ آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے. رفا کے پیچھے نہیں گئے، زیادہ اپنی زندگی کو مرفع کرنے کے لیے، بہت زیادہ خوشحال کرنے کی کوشش نہیں کی، ایک سادہ زندگی. سادگی انسان کی زندگی میں، انسان کی فطرت میں نکھار پیدا کرتی ہے، لہذا یہ رکاوٹ ہے، اس سے بچنے کی کوشش کی جائے، سیرت اہل بیت پہ عمل کیا جائے. جتنا زیادہ ہم اپنے رفا کو کنٹرول کر سکیں اتنا زیادہ آسان زندگی ہوگی. آسان زندگی سے مراد یہ ہے کہ انسان کو اپنی معیشت میں زیادہ مشکلات پیش نہیں آتی ہیں. ایسا آدمی کہ جو ہر وقت رفا کے پیچھے ہو، وہ آدمی جب کبھی مشکلات میں پڑتا ہے، تکلیف میں پڑتا ہے، کبھی اس کی معاشی مشکلات ہو جائیں تو دیوانہ ہو جاتا ہے. لیکن جس آدمی نے اپنی زندگی کو کنٹرول رکھا ہو، ایک معتدل زندگی، ایک متوسط زندگی جو بسر کرنا پسند کرتا ہو، اس پہ جتنی بھی مشکلات ٹوٹتی رہیں کیا ہوگا؟ کچھ ہونے والا نہیں ہے. وہ پچھلے دنوں پاکستان سے ایک آرٹیکل آیا تھا، تو اس آرٹیکل میں ایک غریب آدمی کو جا کر بتاتے ہیں پاکستان کی معیشت جو ہے وہ تباہ ہونے والی ہے. تو اس نے کہا مجھے کیا فرق پڑنے والا ہے دی؟ انہوں نے کہا بھائی یہ گاڑیاں واڑیاں سب ختم ہو جانے والی ہیں. اس نے کہا میں آج تک گاڑی میں بیٹھا ہی نہیں ہوں جی. پھر انہوں نے کہا یہ بینک بیلنس، یہ ساری چیزیں، پرائیویٹ سکولز وغیرہ سارے بند ہونے والے ہیں. اس نے کہا میں نے آج تک نہ بچوں کو پرائیویٹ سکول میں بھیجا ہے کہ مجھے کوئی پریشانی ہو، اور نہ ہی میرا کوئی بینک بیلنس ہے کہ مجھے پریشانی ہو. غریب آدمی سب سے زیادہ سکون میں ہوتا ہے، اور جتنا انسان مالدار ہوتا چلا جاتا ہے نا پریشانیاں زیادہ ہوتی چلی جاتی ہیں. مالدار ہوا آپ، اس کو بینک بیلنس، اس کی پروٹیکشن چاہیے، پھر وہاں پر بھی آپ انشورنس لیں جی، کارڈ لے لیا اس کارڈ کی انشورنس، ہر شہر جو بھی لیتے چلے جائیں گے ان کی انشورنس بڑھتی چلی جائے گی، پائل اپ ہوتے چلے جائیں گے. اور قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر، یہ کثرت طلبی تمہیں حقیقت میں فضولیات میں ڈال دیتی ہے، یہ لہو و لعب میں ڈال دیتی ہے. حتی زورتم المقابر، لیکن جب کبھی تم قبر کے قریب جاؤ گے پھر تمہیں احساس ہوگا کہ اس دنیا میں اس کثرت طلبی نے ہمیں کیا فائدہ پہنچایا ہے. یہ کسی کو کوئی فائدہ پہنچانے والی نہیں. اب دیکھیں اگر سید الشہداء جیسی ہستی ایک مرفع زندگی بسر کر رہے ہوتے تو کیا ممکن تھا کہ اس اتنے بڑے امتحان سے گزر سکے؟ بھئی ایک آدمی جو شہنشاہی میں زندگی بسر کر رہا ہو وہ آ کے کربلا میں صحرا میں تھوڑا سو جائے گا؟ یہ کبھی صحرا میں سونا آسان ہے؟ کبھی بھوک پیاس کو برداشت کرنا آسان ہے؟ یہ بھوک پیاس کو صرف کربلا میں برداشت نہیں کیا ہے بلکہ اس بھوک پیاس کو ہمارے مولا نے ہمارے آقا نے اپنی ماں کی گود میں سیکھنا شروع کیا ہے. وہ بی بی بچپن سے بچوں کی تربیت ایسے کرتی تھی, کچھ اس طرح سے تربیت کی بی بی نے کہ جتنی مصیبتیں آ جائیں جتنی مشکلات آ جائیں بیٹا حسین میں ایسی تربیت کر جاؤں گی کہ تمہیں کبھی پریشانی محسوس نہیں ہوگی. کبھی جب یہ لیلۃ القدر آ جاتی تھی اپنے بچوں کو تھوڑی سی غذا دی اور پھر بچوں سے کہہ دیا بچوں آج رات عبادت کی رات ہے. پھر کبھی اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو بیوی نے منت مان دی, کہا کہ ہم 3 دن تک روزہ رکھیں. یہ منت نہیں مانی ہے کہ ہم نیاز دیں گے بلکہ منت مانی ہے ہم 3 دن روزہ رکھیں گے. یعنی بیوی حقیقت میں اپنے بچوں کو پروان چڑھانا چاہتی ہے تکلیفوں کے لیے مشکلات کے لیے. خود اپنے ہاتھوں سے چکی پیسی, اپنے ہاتھوں سے جا کر پانی بھرا, گھر میں کنیز بھی آ گئی تو بی بی نے کام کرنا نہیں چھوڑا ہے. پھر بھی زہرا خود اپنے کام خود کیا کرتی تھی. اپنی کنیز سے بھی کہہ دیا فضا اما فضا اگر آپ ہمارے گھر میں رہنا چاہتی ہیں تو میں گھر کا نظام کچھ اس طرح سے بناؤں گی کہ کچھ کام آپ کیا کریں کچھ میں خود کر لیا کروں گی. اگر آپ ایک دن پانی بھر کے لائیں گے تو میں چکی پیس لوں گی, اگر آپ نے چکی پیسی تو میں پانی بھر کے لے آؤں گی. یعنی زہرا وہ ہستی ہے کہ جو مشکلات میں زندگی بسر کرنے کو پسند کرتی, اور کبھی جب پیغمبر کے پاس آتی ہے نا بی بی آ کر کہتی ہے یا رسول اللہ اے میرے بابا میں آپ کے پاس آئی ہوں, میں کام کر کر کے تھک جاتی ہوں, میں قربان جاؤں بے ابھی انت و امی یا بنت رسول اللہ ہمارے سلام ہو آپ پہ اے زہرا اے زہرا مرضیہ. جانتے ہیں پیغمبر نے جواب کیا دیا زہرا سے مخاطب ہو کر؟ پیغمبر یہ فرماتے ہیں کہ اے زہرا کیا آپ یہ نہیں چاہتی ہیں کہ آپ سیدت النساء العالمین قرار پائیں؟ بی بی نے کہا یقیناً میں چاہتی ہوں, میں کائنات کی عورتوں کی سردار بننا چاہتی ہوں. تو پیغمبر نے کہا اچھا زہرا جب تھک جائیں تو تسبیح پڑھ لیا کرو. یہ آج ہم تسبیح پڑھتے ہیں اور اس تسبیح کا نام تسبیح زہرا ہے. یہ اس تھکی ہوئی زہرا کی تسبیح ہے کہ جو کبھی تھک جایا کرتی تھی اپنی تھکن کو دور کرنے کے لیے جس شے کا ذکر کیا کرتی تھی وہ ذکر خدا ہے, وہ تسبیح الہی ہے. عزاداروں آج 7 محرم کی رات ہو چکی ہے نا, 7ویں کی رات ہو گئی ہے اور آپ تو تاریخ سے بخوبی واقف, ہر سال آپ نے سنا ہے 7ویں کی رات کون سی رات ہے, 7ویں کا دن کون سا دن ہے. عزاداروں وہ دن کہ جس دن نہر فرات پہ پہرے لگ گئے, جس دن ایک اعلان ہوا ہے, جانتے ہیں کیا اعلان ہوا کربلا کی سرزمین؟ یہ اعلان ہوا اس نہر فرات سے حیوانات تو پانی پی سکتے ہیں لیکن حسین اور لہبیت حسین اس نہر فرات سے پانی نہیں پی سکتے. ہماری جانیں قربان ہو جائیں اے ابا عبداللہ الحسین, آپ کی پیاس پہ بھی قربان, آپ کے بچوں کی پیاس پہ بھی قربان. عزاداروں آج کے دن سے ذرا اپنے کھانے پینے کو کم کر لو, ذرا اپنے زندگی کے معمول میں تبدیلی پیدا کرو.
بہت زیادہ نہ کھاؤ، کم کھاؤ تاکہ ابا عبداللہ الحسین کا احساس ہو سکے، ان کی سختیوں کو محسوس کرو. یہ فاقہ کرنا ایک دن کے لیے نہیں ہے فاقہ کشی، بلکہ یہ سات دن پہلے جو گزر چکے، اب یہ تین دن جو رہ گئے ہیں، ان تین دنوں میں تھوڑی دیر کے لیے کربلا کی طرف رخ کیا کرو. جب بھی کھانا کھاؤ تو ایک مرتبہ کربلا کی طرف رخ کر کے کیا کہا کرو، یا ابا عبداللہ الحسین، آپ نے ہمارے لیے دین کو بچا دیا. جب کبھی نماز کے لیے کھڑے ہو تو سید الشہداء کا شکریہ ادا کرو. جب مجلس میں آتے ہو تو اپنے آنسوؤں کے ساتھ خراج عقیدت پیش کرو سید الشہداء کی بارگاہ میں. آئیے آج کی رات ایک یتیم کا تذکرہ کرتا ہوں. یتیم کے متعلق پروردگار نے بڑی تاکید کی ہے. پیغمبر کو ذات پروردگار یہ فرماتی ہے، وَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اے پیغمبر آپ بھی یتیم پر کبھی غضبناک نہ ہونا، یتیم کا خیال رکھنا. اگر کبھی یتیم مل جائے تو اس کے سر پہ ہاتھ پھیر لیا کرو، صرف ہاتھ پھیر لینا پروردگار کی خوشنودی لاتا ہے. صرف ہاتھ پھیر دینا آپ کے ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. عزادار کربلا کا یتیم، جانتے ہیں کون سا یتیم ہے؟ یہ میرے مولا حسن مجتبیٰ کا یتیم ہے. آئیے ان دنوں تو ہم جی بھر کر روئے بارگاہ سید الشہداء میں، اور حضرت سیدہ کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کریں. یقیناً ان کی نظریں لگی ہوئی ہیں عزاداروں، آج کی راتوں میں، یہ راتیں جب ہم جمع ہوتے ہیں نا، تو بی بی یقیناً دیکھ رہی ہیں، میرے عزادار جمع ہو گئے، میرے بیٹے کے عزادار جمع ہو گئے، میری زینب کے عزادار جمع ہو گئے، میرے قاسم کے عزادار جمع ہو گئے. وہ آپ کے آنسوؤں کو چنتی ہیں، لے جاتی ہیں بارگاہ خدا میں. عزاداروں تاریخ میں یہ ملتا ہے، میرے مولا حسن مجتبیٰ کی ایک نشانی، قاسم ابن الحسن کہ جو ام فروہ یا رملہ کے بیٹے ہیں، کہ جو میرے مولا حسن مجتبیٰ کی شہادت کے بعد جب بھی میرے مولا حسین کو اپنے بھائی کی یاد ستاتی تھی نا، تو میرے مولا اپنے بھتیجے قاسم کو اپنے قریب بلاتے ہوں گے، کہتے ہوں گے قاسم آ جا میرے پاس، آ میرے بھائی کی نشانی. چونکہ دونوں میں بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی. پیغمبر نے ارشاد فرمایا نا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ دونوں شہزادے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور دونوں شہزادوں کو حضرت اپنی دوش پہ سوار کرتے تھے. پیغمبر کی زلفوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر چلنے والی یہ دونوں ہستیاں ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتی تھی. عزادارو یہ جو کربلا کی سرزمین ہے، عاشور کے دن یہی قاسم ایک مرتبہ اپنے چچا کے پاس آتے ہیں. سارے جانے والوں نے، میدان کی طرف جانے والوں نے ابا عبداللہ الحسین سے آ کر اجازت طلب کی ہے. ایک مولا، ایک امام، کربلا کی سرزمین پہ ایک ہی امام ہے. میں سلام بھیجتا ہوں اے مظلوم تیری بارگاہ میں. جب جانے والے آ کر اجازت طلب کرتے ہوں گے، مولا مجھے میدان کی طرف جانے کی اجازت دے، تو نہ معلوم میرے مولا ابا عبداللہ الحسین کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، کس طرح وہ دن گزارا ہے. عصر عاشور سے عصر عاشور تک میرے مولا نے بڑی سختیاں، بڑی مصیبتیں، کہ یہ زمین و آسمان پہ بھاری ٹھہری ہیں. عظمت مصیبت کا علی السماوات والارض. عزادار و قاسم آ کر اپنے چچا کے سامنے کھڑے ہو گئے، مولا میرے چچا مجھے اجازت ہے میں جا سکتا ہوں؟ بخدا مقتل کے کلمات ہیں، میں بخل نہیں کروں گا، مقتل نے یہ لکھا ہے. میرے مولا نے ایک مرتبہ قاسم کی طرف دیکھنا شروع کیا، بہت دیر تک میرے مولا قاسم کی طرف دیکھتے رہے. پھر ایک مرتبہ حضرت نے قاسم کو اپنے گلے لگا لیا، گلے لگانے کے بعد حضرت نے بھی رونا شروع کیا، قاسم بھی رونے لگے. میں کہتا ہوں مولا کون سی یاد تازہ آ گئی، مولا کیا ہو گیا، سارے جانے والوں کو آپ رخصت کر رہے ہیں، یہ قاسم کے ساتھ یہ ایسا سلوک کیوں ہے، قاسم کو کیوں گلے لگائے ہوئے؟ میرے مولا کہیں گے مجھے میرے بھیا حسین، میرے بھیا حسن یاد آ رہے ہیں، مجھے رسول خدا کی دوش یاد آ رہی ہے، مجھے مدینہ یاد آ رہا ہے، مجھے اپنی ماں کی گود یاد آ رہی ہے. اے عزادارو، قاسم کو گلے لگائے ہوئے میرے مولا رو رہے ہیں، روتے روتے پھر قاسم کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے میرے بیٹے قاسم، اے میرے بھیا کی نشانی، تو تو ابھی بالغ بھی نہیں ہوا ہے، تیری عمر تو ابھی 13 سال کی عمر ہے، تو کیسے جنگ کرے گا، تو نہ جا. پھر میرے مولا قاسم نے ایک مرتبہ مولا حسین کی بارگاہ میں کہا میرے چچا مجھے اجازت دے دیجئے، ہر جانے والا جا چکا ہے، میں بھی یہاں رہنا نہیں چاہتا ہوں، مجھے میرے باپ نے وصیت کی تھی، اور شاید بعض روایات کے مطابق حضرت نے اپنی ماں کے پاس جا کے اس وصیت نامے کو پیش کیا کہ جو میرے مولا حسن نے لکھا تھا، آ کر اپنے چچا حسین کے سامنے پیش کیا، کہا چچا حسین آپ دیکھ لیجئے، میرے باپ نے وصیت کی ہے کہ اگر کربلا کی سرزمین پہ کبھی ضرورت پڑ جائے تو اے میرے بیٹے قاسم تم اپنے چچا پہ قربان ہو جانا. عزاداروں، میرے مولا نے وصیت کو دیکھا، پھر اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہا اچھا قاسم تیار ہو جاؤ. اب قاسم تیار ہوئے، لیکن عزاداروں ایک ننا جوان 13 سال کا بچہ اگر گھوڑے پہ سوار بھی ہونا چاہے تو عزاداروں کیا اس کے لیے آسان ہے کہ گھوڑے پہ سوار ہو؟ نہ معلوم میرے مولا حسین نے ایک مرتبہ قاسم کو اٹھایا ہوگا، اٹھا کر کہا ہوگا آ میرے قاسم، آ میں تجھے گھوڑے پہ سوار کرتا ہوں. اس حالت میں قاسم جب خیمے سے نکلنا چاہ رہے ہیں نا، تو اس طرف سے حمید ابن مسلم یہ لکھتے ہیں میں نے دیکھنا شروع کیا ایک چاند جیسا بچہ ہے، ایک چاند جیسا بچہ ہے جس کا چہرہ چمک رہا ہے، جو خیمے سے نکل رہا ہے، میں نے دیکھا یہ گھوڑے پہ سوار ہے، اس کی آستینیں کھلی ہوئی ہیں، اس کے قمیض کے بٹن کھلے ہوئے ہیں، اس کا امامہ اس کے گلے میں پڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے. یہ جب گھوڑے سے نکلا ہے سوار ہو کر، تو حمید ابن مسلم کہتے ہیں میں نے ایک مرتبہ دیکھنا شروع کیا ایک بی بی ہے جو خیمے کا ایک پہلو اٹھاتی ہے، اٹھا کر دیکھتی ہے میرا قاسم جا رہا ہے، میرا چاند جا رہا ہے، میرا پیارا بچہ جا رہا ہے، اور اس طرف سے میرے مولا حسین نے دیکھنا شروع کیا. حمید کہتے ہیں میں نے ایک طرف سے دیکھا عمر سعد ازدی یہ کہہ رہا ہے میں اس جوان پہ حملہ کروں گا، میں اس جوان کو قتل کروں گا. میں حمید اس کے پاس گیا، میں نے جا کر عمر سعد ازدی سے ہی کہا اے لعین، تو کیا چاہتا ہے، اس چاند جیسے بچے پہ کیوں حملہ کرنا چاہتا ہے، یہ مجھ پر اگر وار بھی کرے میں نہیں چاہوں گا اس کو قتل کروں، لیکن عزیزو جب قاسم نے حملہ کیا اس طرف سے عمر ازدی بڑا ہے، یہ خبیث بڑا، اس طرف سے لعینوں نے حملہ کیا، قاسم پہ حملہ ہونا تھا، اس طرف سے ایک آواز بلند ہوئی یا متا ہو ادرکنی، اے میرے چچا آئیے میری مدد کو آئیے. عبید ابن مسلم کہتے میں نے دیکھا جب یہ آواز بلند ہوئی ہے حسین اس طرف سے ایک شیر کی طرح خیمے سے نکلے ہیں، گھوڑے پہ سوار ہو کر حملہ کیا ہے حسین نے، اس طرح کبھی میں نے حسین کو کربلا کی سرزمین نہیں دیکھا، جیسے قاسم کے لاش پہ آتے ہوئے میرے مولا دوڑتے ہوئے آئے. آتے ہیں, آ کر حملہ کیا اس لعین پہ جو عمر سعد اسدی ہے, اس پہ حملہ کر کے اس کو لعین کو قتل کیا ہے. حضرت پھر لعینوں کو ہٹا رہے ہیں, ہٹا کر ایک مرتبہ نیچے اترتے ہیں گھوڑے سے, گھوڑے سے اتر کر میرے مولا قاسم کی لاش کے قریب بیٹھے. روایت میں ملتا ہے آخری نمک باقی تھے, حضرت نے بیٹھ کر بوسے دینا شروع کیے, قاسم کے چہرے کو اٹھایا, اٹھا کر بوسا دیا, کہا میرے بھیا کی نشانی, اے قاسم انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر حمید کہتے ہیں میں نے دیکھا حسین نے ایک لاش کو اٹھایا ہے, قاسم کا سینہ حسین کے سینے کے ساتھ مل گیا, قاسم کے پاؤں زمین پہ گھسیٹتے جا رہے ہیں. حسین روانہ ہوئے لاش قاسم کو اٹھا کر, انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین